لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير درود بيجي محمد وآل محمد حضرت محترم عاشورہ تفسیر فوز عظیم آج ہماری اس کی آٹھویں گفتگو ہے ان دنوں میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خداوند عالم انسانوں کو کن معیارات کی بنیاد پر فوز عظیم سعادت تک پہنچاتا ہے اس کو جاننے کی کوشش اس لیے کی کہ ہر انسان کی طبیعی فطری تلاش تڑپ یہ ہے کہ انسان سعادت تک پہنچے کوئی بھی انسان اگر آپ اس کو اختیار دیں اس سے انتخاب کی بات کریں تو کوئی بھی انسان اپنے اختیار اور انتخاب سے ناکامی کو منتخب نہیں کرے گا سوائے اس کے پھر جو صفی ہو صفی سے مراد یعنی جس کی عقل کام نہ کرتی ہو جس کی عقل کام نہیں کرتی اسے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے لہذا اس کے لیے جب اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے تو انتخاب معنی نہیں رکھتا جہاں عقل ہو جہاں فکر ہو شعور ہو تدبر ہو وہاں ہمیشہ انسان احسن کا انتخاب کرتا ہے حسن انتخاب ہے انسان کے پاس اگر انسان میں اور آپ اپنی بات کی طرف لے جائیں تو ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی حسن انتخاب رکھتے ہیں ہدایت کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے حد تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سبزی کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے بھی حسن انتخاب سے کام لیتے ہیں 50 روپے کی سبزی البتہ شاید 50 روپے کی تو نہیں ملتی کوئی بھی سبزی لیکن مثال ہے بنوانے مثال تھوڑے سے پیسوں سے بھی آپ سبزی خریدنا چاہتے ہیں ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سبزی نے ڈل جانا ہے چاہے پرانی ہو نئی ہو باسی ہو تازی ہو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کھانے کے ذائقے کے اوپر لیکن آپ اپنے 50-60 روپے خرچ کرنے کے اندر بھی حسن انتخاب رکھتے ہیں ایسے ہی ہے نا ہر عقل مند انسان ایسا ہی اور اس کی مذمت بھی کوئی نہیں قابل مذمت بھی نہیں جب آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے بہترین کے حقدار ہیں لہذا ہر انسان اپنی عقل اپنے شعور فکر تدبر کے تحت حسن انتخاب رکھتا ہے آپ بچی کا رشتہ جب آپ کی بچیوں کا آتا ہے تو کیا کرتے ہیں حسن انتخاب سے کام لیتے ہیں البتہ پھر وہی والی بات ہے کہ مثلا کسی کے گھر میں بیٹی ہے اس کے گھر میں رشتے آ رہے ہیں تو یہاں حسن انتخاب ایک آپ کا ہے اور ایک پروردگار عالم کا ہے معمولاً ہمارے یہاں معاشرے کے اندر مسائل یہ ہیں کہ ہم خداوند عالم کے بتائے ہوئے انتخاب کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے راستے پر نکل پڑتے ہیں اسی لیے مسائل بھی آتے ہیں لیکن بہرحال حق ہے آپ کے پاس حق ہے کہ آپ کے پاس بیٹی کے 4-5 رشتے ہیں ان میں جو بہترین ہے اس کا انتخاب کریں اگر اس انتخاب میں آپ خدا کے معیارات کو شامل کر لیں گے تو یقیناً ان بلاؤں سے بچیں گے جس کے بہت بڑا معاشرے کا ایک حصہ ان کا شکار ہو چکا ہے جس کو بیان کیا مال کی خاطر اپنی بیٹی کو نہ دو مال کی خاطر کسی عورت سے شادی نہ کرو فقط حسن و جمال کی خاطر بیٹی کو نہ دو فقط حسن و جمال کی خاطر کسی سے شادی نہ کرو فقط عہدے کی خاطر کسی سے شادی نہ کرو یہ وہ چیزیں جو وبال بن جاتی ہیں اور معاشرہ اس کا گواہ ہے خوب انسان حسن انتخاب رکھتا ہے، لہذا ہر انسان کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے، کامیابی کے اصول بنانے والا خدا ہے، لہذا وہی بتائے گا۔ آپ کے سامنے روزانہ ایک ایک چیز بیان ہو رہی ہے۔ فوز عظیم کے عنوان سے جو آیات تھیں، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں، میں نے کچھ کا انتخاب کیا تھا جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آج جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، سورہ مبارکہ تغابن کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے۔ میں پہلے اپنے موضوع سے متعلق آیت کو آپ کے سامنے پڑھ لوں اور اس کے بعد موضوع کی طرف آؤں گا۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ آٹھویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، خبیر ہے۔ اگلی آیت، یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن خداوند عالم تم سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت۔ ذالک یوم التغابن، اس تغابن پہ غور رکھیے گا چونکہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ ذالک یوم التغابن، جس دن خدا سب کو جمع کرے گا، وہ دن حسرت کا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن حسرت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور اس ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے گا، خدا اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا، یکفر، پاک کر دے گا، یکفر عنہ سیئاتہ۔ اور اگلا نتیجہ، ویدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار، گناہوں کو پاک کرے گا، کس کی؟ جو ایمان لے کر آیا اور ایمان کے سائے میں عمل کے راستے پر چلا، عمل کیا۔ خدا اس کی گزشتہ زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ خالدین خلود سے، خلود خود ابدیت کا معنی دیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے۔ خالدین فیہا، اگر ابدا کی تاکید نہ بھی آئے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ وہاں رہو گے۔ ابدا اضافی تاکید ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے، کبھی بھی تمہیں وہاں سے کسی بھی لمحہ نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ جو ہم فوز عظیم کی بحث لے کر چل رہے ہیں، جہاں کہیں فوز عظیم کی آیت آئی، خدا نے کس چیز کو فوز عظیم کہا، وہ ہمارا موضوع بحث ہوتا ہے روزانہ۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، یہ وہ عظیم کامیابی ہے کہ جس کے لیے انسان کو اپنی اس مختصر زندگی میں تگادو کرنی چاہیے۔ بس مختصر کر کے، خلاصہ کر کے بیان کر دوں آیت کو، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ خدا تمہارے کاموں سے باخبر ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یاد کرو اس دن کو کہ جس دن خدا سب کو جمع کرے گا، اور جس دن سب جمع ہوں گے اس دن کو خدا کہہ رہا ہے ذالک یوم التغابن، وہ دن حسرت کا دن ہے، وہ دن حسرت کا دن ہے۔ مبغون، انسان اپنے آپ کو مبغون محسوس کرے گا۔ مبغون یعنی جس نے لاس اٹھایا ہو، جس نے گھاٹا اٹھایا ہو، جس نے نقصان برداشت کیا ہو۔ ذالک یوم التغابن، اس دن انسان اپنے گھاٹے کی طرف متوجہ ہوگا، انسان اپنے لاس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس گھاٹے والے دن میں بھی جس نے ایمان پر عمل کیا ہوگا، خدا اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہ فوز عظیم ہے، یعنی اس گھاٹے کے دن سے نکلنا فوز عظیم ہے۔ یہ ہمارا بحث ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں درود پڑھیے گا سب مل کے۔ محمد، ہم اس عقیدے اور یقین کے ساتھ بات کو جاری رکھتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہم سب کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیات 1400 سال پہلے نازل ہوئیں، لیکن ان آیات کا مخاطب ہم سب ہیں، اور قیامت تک جو بھی قرآن سے استفادہ کرے گا اس کا مخاطب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذالک یوم التغابن، مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ کہیں میں اس دن گھاٹے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ خوب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز نجات کی، ذالک ھو الفوز العظیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے کر آؤ خدا پر، اس کے رسول کے اوپر، اور اس نور پر جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ اللہ اور رسول تو واضح ہے، اللہ اور رسول واضح ہے، نور کے بارے میں بھی روایات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بھی بیان کیا، آیت اللہ قراتی صاحب نے بھی بیان کیا اس کو اپنی تفسیر نور کے اندر، اور دیگر علماء نے بھی بیان کیا. نور سے ظاہری ایک مراد قرآن کریم اور تعلیمات دین ہیں. نور سے ایک مراد کہ جو نور ہم نے نازل کیا، رسول اللہ کو کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ نور کو نازل کیا، اس سے ایک بدیہی مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کی دلیل سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کی کتاب، انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے کر چلے جائیں. وہ بس اس کا مطلب ہے کہ کتاب نور ہے، اس نور کے ذریعے سے انسان کو نکلنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن اس سے مراد لی جائے کہ یقیناً قرآن اس کا مصداق ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے. اگر قرآن کریم کے اندر فضیلتوں کو بیان کیا گیا، رحمتوں کو بیان کیا، تو ان رحمتوں کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. اگر قرآن کے اندر بیان کیا کہ مومن اس مقام تک پہنچے گا کہ فیما تشتہی الانفس، جو چاہے گا وہ وہاں مومن کے سامنے پیش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیگر الفاظ میں بیان کیا گیا کہ مومن کے ہاتھ میں یہ گنا خلاقیت آ جائے گی، مومن خود خلق کرے گا جنت کے اندر، جو چاہے گا وہ مل جائے گا، جو اس کی فکر ہوگی وہ ملے گی، اس کے اندر مبالغہ نہیں. اسی طرح اگر عذاب کے لیے بیان کیا گیا کہ وہاں اس قدر شدید عذاب ہوگا کہ انسان کی کھال جل جائے گی، گوشت پگھل جائے گا، ہڈی نکل آئے گی، اور انسان یہ سوچے گا جو معذب ہوگا عذاب کے اندر ہوگا کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کے جسم پر، ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھایا جائے گا، پھر اس پہ کھال آئے گی، پھر دوبارہ یہ عمل دہرایا جائے گا. وہ کوئی نہ سوچے کہ مبالغے ہیں، نہیں. جو کچھ اس قرآن نے بیان کیا اس پر ایمان رکھو، جو ہوگا خدا نے وہ بتایا. لہذا ایک تعبیر یہ کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور جس نور کو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان رکھو، واللہ بما تعملون خبیر، اور آگے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایمان کا راستہ، یہ طریقہ کار ہے جو فوز عظیم تک پہنچانے والا ہے. دوسری تعبیر نور کی آئمہ علیہ السلام سے متعلق کی گئی، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر نور ثقلین میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اس سے آغا محسن قراتی نے اپنی تفسیر نور میں نقل کیا ہے، اس کو وہاں سے میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ پانچویں امام نے کہا اس نور سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، ہم الذین ینورون قلوب المؤمنین، یہ ائمہ علیہ السلام ہے کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم مؤمنوں کے دلوں کو منور کرے گا. اور ایک تعبیر نور کی یہ ہے کہ ایمان لے کر اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا، مفسرین نے اس کے ذیل میں بیان کیا کہ وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا یا رسول کے ساتھ آیا، اس سے ایک مراد قرآن ہے، ایک مراد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. خوب، بس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کتاب صامت ہے، اہل بیت ائمہ علیہ السلام قرآن ناطق ہیں. اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے خدا کی مشیت اگر لکھی ہوئی دیکھنا ہو تو قرآن جو جلد کی صورت میں موجود ہے، کتاب صامت موجود ہے، مکتوب موجود ہے، اور اگر مشیت الہی کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو ائمہ علیہ السلام کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک حقیقت ہے. لہذا قرآن صامت، قرآن ناطق کی بحث تو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، اس کو سب نے سنا ہوا ہے. بس اس نور پر ایمان لے کر آؤ تاکہ تمہیں نکالا جا سکے، تاکہ تم فوز عظیم تک پہنچو. فوز عظیم تک پہنچنے سے پہلے خدا نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن خدا سب کو جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہ حسرت کا دن ہوگا. اس حسرت کے دن خدا نجات کس کو دے رہا ہے؟ جو ایمان لے کر آیا، عمل صالح کیا، اس کی گناہوں کو، خطاؤں کو خدا نے بخش دیا، معاف کیا، اسے جنت میں لے گیا، ذالک الفوز العظیم. عزیزوں تیزی کے ساتھ، تغابن حسرت کس چیز کی ہے؟ آیا یہ حسرت فقط ان کے پاس ہے کہ جنہوں نے ایمان پر عمل نہیں کیا، یا یہ حسرت ایک عمومی حسرت ہے؟ اگر یہ حسرت عمومی نہ ہوتی تو خداوند عالم اس کو جم کے ساتھ، یعنی کلیت کے ساتھ بیان نہ کرتا. ذالک یوم التغابن، التغابن الف لام کے ساتھ ہے، کلیت کے معنی میں. آیت اللہ جوادی عاملی اپنی آیت کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں، کلیت کے معنی میں، ٹوٹلیٹی کے معنی میں، یعنی مکمل حسرت کا دن ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس حسرت سے باہر نکلیں گے. اپنے ذہن میں یہ مت لائیے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو اس کے لیے قیامت میں حسرت نہیں ہے. آگے چل کے آ رہی ہے بات، حتیٰ صاحبان ایمان کے لیے بھی حسرت کا دن ہے قیامت. کیسے ہوگا آگے آتی ہے بات. آگے محسن قرآتی نے اسی کے ذیل میں بیان کیا, اس دن کافر اس بات پر حسرت کرے گا, پچھتائے گا. تغابن کا ایک معنی, مبون کا ایک معنی یہ کیجئے کہ پچھتانے والا ہے. کافر اس بات پر پچھتائے گا کہ وہ اس دنیا میں ایمان لے کر کیوں نہیں آیا, وہ اس دنیا کے اندر مومن کیوں نہ بنا, اس نے اللہ کے نبیوں کی بات کو صحیح کیوں نہ سنا, کیوں نہ سمجھا, کیوں انکار کیا, کیوں تردد کیا, جبکہ انبیاء نے اس کے سامنے علم رکھا, معجزات رکھے, دلائل رکھے, براہین رکھے, اور اس کے مقابلے میں کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. خدا کے انکار کی کوئی بھی دلیل کسی بھی کتاب کے اندر کافر نے پیش نہیں کی ہے. اگر پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے. مثلا منکران معاد کی دلیل تھی, من یحیی العظام, جو آیا ایک شخص ہڈی اٹھا کر لایا رسول اللہ کے پاس, اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد آپ کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, دوبارہ سے سب کچھ ہوگا, ہڈی اٹھائی کا من یحیی العظام وہی رمیم, سورہ یاسین کی آخری آیت ہے. اپنے طور پر ایک دلیل لے کر آیا, من یحیی العظام, اے محمد اس ہڈی کو کون دوبارہ اٹھائے گا, وہی رمیم, یہ برادہ ہو رہی ہے, چورا چورا ہو رہی ہے, زمین پہ گر رہی ہے, یہ جو میں ہڈی اٹھا کے لایا ہوں نہ معلوم کس کی ہڈی تھی, اس کا آدھا جسم خاک کے اندر مل گیا, کیسی بات کر رہے ہو, خلاف عقل ہے اس کے لحاظ سے, خلاف توقع ہے یہ کام. جواب دیا ہے رسول اللہ نے, چھوڑا نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے جواب دیا. اس کا اعتراض ہے, علمی اعتراض کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے سنو, اور سننے کے بعد علمی جواب دو. رسول اللہ نے کیا جواب دیا, قل, اے رسول ان سے کہہ دیجئے, اس سے کہیے, یحیی الذی انشأها اول مرہ, تم اس ہڈی کے بارے میں سوال کر رہے ہو, اس کو دوبارہ وہی اٹھائے گا جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا. علمی جواب ہے نا, وہ ایک اپنے طور پہ ایک علم لے کر آیا, ایک دلیل لے کر آیا, ایک برہان لے کر آیا کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو مرا ہوا دیکھا ہے, ہم نے ہڈیوں کو دیکھا ہے, برادہ ہو گئیں, پاؤڈر ہو گئیں, خاک میں مل گئیں, میں یحیی العظام نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے اللہ کی طرف جواب دیا, یحیی الذی انشأها اول مرہ, وہی خدا کے جس نے اس ہڈی کو پہلی بار اٹھایا تھا وہ اس کو اٹھا دے گا. اس کی عقل کے اوپر ایک دستک تھی, یعنی اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے تو کسی بھی چیز کے پہلی دفعہ کے بننے پر اعتراض کرو کہ کیسے بنی ہے. جو چیز ایک دفعہ بن چکی ہے اس کا دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت کیا ہے, یعنی آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے, یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل شیء علیم. قدیر نہیں ہے یہاں پہ, وہو بکل شیء علیم, وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یعنی اگر یہ ہڈی پہلی بار کسی علم کی بنیاد پر بنی تھی تو وہ پروردگار وہ ہے کہ اس کے پاس اس ہڈی کو بنانے کا وہ علم آج تک موجود ہے, زائل نہیں ہوا اس سے کچھ بھی, توجہ رکھیے گا. لہذا کفار کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس دن کے زالے کا یوم التغابن, حسرت اور پچھتاوے کا دن ہے. کافر پچھتائے گا, آیت اللہ قراتی بیان کرتے ہیں, پچھتائے گا کہ میں کیوں ایمان لے کر نہیں آیا, میں نے خامہ خاص زد بازی کی, میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی میرے پاس جو ہے وہ سند موجود نہیں تھی کہ یہ نہیں ہوگا جو نبی بیان کرتے تھے, بس میں اپنی ہٹ درمی میں رہا, میں دنیا کی چند روزہ زندگی کے چکر میں پھنس گیا. وہ پہلا گروہ جو پچھتائے گا. دوسرا گروہ جو پچھتائے گا وہاں پر, وہ کون سا گروہ ہے, وہ منافق اور فاسق کا گروہ ہے, وہ پچھتائے گا. فاسق وہ ہے کہ جس نے علی الظاہر ایمان قبول کیا, علی الظاہر اسلام قبول کیا, علی الظاہر بھی نہیں ہے, میں ہٹا رہا ہوں علی الظاہر کی بات کو, منافق کے لیے علی الظاہر ہے, لیکن فاسق وہ ہے کہ جو واقعی مومن ہونا چاہتا ہے, یعنی ایمان لے کر آیا ہے, دکھاوا نہیں ہے, دھوکہ نہیں دے رہا, ایمان ہے, کلمہ ہے, ان چیزوں پر عمل کرتا ہے, لیکن زندگی گناہوں کی گزارتا ہے, زندگی کے اندر پریکٹیکل مومن نہیں ہے, پریکٹیکل مسلم نہیں ہے, اس کو فاسق کہا گیا, فسق ہے, فسوق ہے. لہذا دوسرا جو شخص پچھتائے گا وہاں پر قیامت کے دن, جس کو خدا کہہ رہا ہے ذالک یوم التغابن, وہ پچھتاوے کا دن ہے, توجہ رکھنا, خدا پہلے بتا رہا ہے, اس کی تیاری کر کے آنا. لہذا وہ کون پچھتائے گا, وہ پچھتائے گا جس نے دنیا میں کلمہ تو پڑھا, زندگی اپنی مرضی کی گزاری, کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا لیکن زندگی مرضی کی گزاری, فسق کیا, خطا کی, گناہ کیے, جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا چلا گیا, یہ پچھتاوا اٹھائے گا. وہاں پچھتاوے کا دن ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا کام, میں کیوں نہیں سنی بات, میں نے کیوں رسول اللہ کے راستے پر عمل نہیں کیا. قرآن کی آیات ہیں کہ اس دن ایک انسان, یوم یعز الظالم علی یدیہ, ایک انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا یا اپنے ہاتھ پر مارے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے پر قدم رکھا ہوتا.
انسان پچھتاتے ہوئے کہے گا, بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے قیامت میں, کاش ہم نے یوم غدیر پر رسول کے پیغام کو صحیح سے سنا ہوتا, کاش ہم نے رسول اللہ کی بات کو انکار نہ کیا ہوتا. آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول نے اعلان کر کے اقرار لے کر علی کو ہمارا ولی بنایا تھا. پچھتائے گا انسان, یوم ذالک یوم تغابن, انسان اپنے فسق کی بنیاد پر پچھتائے گا. دو گروہ ہو گئے, کافر اور اس کے بعد جو ایمان لے کر آیا فاسق. تیسرا گروہ بھی پچھتانے والا ہے, آپ محسن قراتی بیان کر رہے ہیں, وہ کون سا گروہ ہے؟ مومنوں کا گروہ ہے. مومن بھی پچھتائے گا. مومن کس بات پر پچھتائے گا؟ یہ تو نہ کافر ہے نہ فاسق ہے, عمل بھی کر رہا ہے. مومن کس چیز پر پچھتائے گا؟ آغا قراتی بیان کرتے ہیں, مومن اپنی کم ہمتی سستی پر پچھتائے گا, اپنی سستی پر پچھتائے گا. مل تو جائے گی اس کو بہشت, چلا تو جائے گا, بہشت میں نجات پا جائے گا, لیکن جب اس بہشت کے اندر اس کی نگاہ اللہ کی جانب سے ملنے والے درجات پر پڑے گی تو یہ مومن پچھتاوے میں جائے گا. جب اس کی نگاہ پڑے گی کہ اس کے ساتھ رہنے والا انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جب نگاہ پڑے گی کہ خدا مند عالم کی بارگاہ میں درجات کتنے بلند ہیں, وہاں اس کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں تھوڑی سی اور محنت کر لیتا, کاش میں تھوڑا سا اور دقت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا. وہی نماز جو معراج مومن ہے, جو انسان کو عروج عطا کرتی ہے, پڑھ تو لی, توجہ تھوڑی بہت کی, اس نماز کی وجہ سے میری حاضری وہاں لگی جہاں لگنی چاہیے تھی, میرا نام وہاں آیا جہاں آنا چاہیے تھا, میں غیر حاضر نہیں رہا فرشتوں کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے نام لکھ دیا کہ آیا ہے, لیکن اگر توجہ سے پڑھ لیتا تو درجات بڑھ جاتے. اسی لیے قرآن کی اسی لیے روایت میں بیان کیا کہ انسان کے جتنے بھی درجات ہیں وہ اس کے اس علم کی بنیاد پر ہیں جو وہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے. وہاں کہا جائے گا کہ پڑھو اور آگے بڑھو, پڑھو اور آگے بڑھو. کیا مطلب؟ یعنی جتنا تم نے عمل کیا تھا وہ آج یاد کرتے چلے جاؤ, آگے بڑھتے چلے جاؤ. درود پڑھے محمد والے محمد پر. بس قیامت کا دن ذالک یوم التغابن, ایک مومن بھی پچھتائے گا, کافر بھی پچھتائے گا, فاسق بھی پچھتائے گا, مومن بھی پچھتائے گا. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا, یعنی جس انسان کے سامنے خداوند عالم نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو رکھا, مثال کے طور پہ یہ فرش عزا ہے, اس فرش عزا کے اندر آنے والوں کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. کوئی ممکن ہے, میں فقط ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, کوئی ممکن ہے اس فرش عزا پر اس لیے آیا ہو کہ مجلس کا اہتمام اس کے دوستوں نے کیا ہے, وہ اپنے دوستوں کی دعوت پر آیا ہے. ٹھیک ہے, آیا ہے, فرش پر بیٹھ گیا ہے, سن بھی لے گا, آنسو بھی بہا لے گا, اجر بھی لے گا, لیکن اس کی نیت میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ جو ہماری دو دن پہلے کی بات یاد کیجیے گا, صدق نیت, قولو قولن سدیدہ کے اندر پہلی چیز کیا تھی؟ صدق نیت چاہیے, سچی نیت ہونی چاہیے. جب آ ہی رہے ہو, ٹھیک ہے, دوست نے کال کر کے بلایا ہے, مجلس کے اندر عزیز نے بلایا, رشتے دار نے بلایا, آپ جا رہے ہیں مجلس کے اندر, کال پر جا رہے ہیں, لیکن جانے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں, امام حسین سے معاملہ کر کے جائیں, امام حسین میں تو جا رہا ہوں, دعوت میرے عزیز نے دی ہے, میرے دوست نے دی ہے, میرے باس نے دی ہے, لیکن میں جو جا رہا ہوں فقط آپ کی محبت میں جا رہا ہوں. اس مجلس میں آنے کو آپ اپنی طرف بارگاہ میں لکھیے گا, مجھے اس کا اجر آپ سے چاہیے, نہ اپنے باس سے چاہیے, نہ اپنے عزیز سے چاہیے, نہ رشتے دار سے چاہیے. اب یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قیامت میں ہمیں سامنے نظر آئیں گے. ذالک یوم التغابن, عزیزان محترم یہ دنیا, اس کا مطلب ہے اگر انسان توجہ نہ کرے پچھتاوے کی طرف لے کے جائے گی, حتی مومنوں کو. مومن درجات دیکھے گا, میں نے آپ کے سامنے شاید کل بھی بیان کیا تھا کہ درجات سب کے ایک جیسے نہیں ہیں, حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہیں. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیے, وہاں پر آپ نے سنا ہوا ہے کہ سلمان کا درجہ ابو ذر سے بڑا ہوا ہے, ابو ذر کا درجہ اس سے نیچے کے افراد سے مقدار سے بڑا ہوا ہے. یہ درجات کا فرق ہے, اس دنیا میں شاید یہ محسوس نہ ہو, لیکن یہ درجات کا فرق ہے اس عالم میں بہت زیادہ محسوس ہوگا, اسی لیے پچھتاوا ہوگا. اگر درجات کا فرق اس عالم میں بہت زیادہ قابل محسوس نہ ہو تو پچھتاوا کیسا, پھر پچھتاوا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں, وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے تو ایک ہی جگہ ہے, تو ایک ہی محفل, ایسا نہیں ہے, درجات کا فرق ہے. روایات نے بیان کیا بعض افراد وہ ہیں کہ جو بہشت میں ہوں گے, بعض افراد وہ ہیں جو بہشت میں صالحین کے ساتھ ہوں گے, بعض افراد وہ ہیں جو بہشت کے اندر جنت کے اندر آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. وہ جنت کے جس کے اندر آپ دائمًا امام علی علیہ السلام کی ہمراہی میں ہیں وہ بھی جنت ہے, اور وہ بھی جنت ہے کہ جس کے اندر آپ ہیں آپ کے پاس نعمتیں ہیں, حور ہے, بہشت کے غلامان ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, مگر علی علیہ السلام آپ سے اس جنت میں بھی فاصلے پر ہیں. کبھی کبھی دیدار نصیب ہوگا, یہ روایات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کا مفہوم ہے, ہمیشہ نہیں ہے ہر کسی کو زیارت امام علی کی نصیب ہونی, توجہ رکھیے گا. لہذا وہ درجہ کہ ایک مرتبہ انسان امام علی کے ہمراہ ہے, اس جنت کی اہمیت ہے, اس جنت کی ارزش ہے. خب یہ درجات ہیں دونوں بہشت کے اندر. اب وہ جو جنت کے نیچے درجے کے اندر ہے, اوپر والے کو دیکھے گا, حسرت کرے گا, کاش میں بھی کر لیتا, کاش میں بھی یہاں تک پہنچ جاتا, موقع تو اس کو بھی وہی ملا تھا جو مجھے ملا ہے. اس کی میں نے پہلے مثالیں دی ہیں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ پچھتاوا ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر, بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک جگہ ہمارا تعلیمی میدان ہوتا ہے. تقریباً جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں گزر چکے ہیں اس سے مرحلے سے, اور جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی گزر رہے ہیں. یہ پچھتاوا تعلیمی میدان میں ہوتا ہے, اسکول کی اسکول ہے, اسکول کا انوائرمنٹ ہے, تعلیمی مرحلہ ہے. اس کے اندر سوچئے کہ اسکول ہے, انوائرمنٹ ایک ہی ہے, صبح سے لے کر اور دوپہر تک کا جو اسکول ٹائم ہے وہ تمام بچوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے, کلاس روم ایک ہی ہے, ٹیچرز ایک ہی ہیں, کریکلم ایک ہی ہے, نصاب ایک ہی پڑھایا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے. اس کے باوجود جب امتحان ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک بچہ فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے, ایک سیکنڈ پہ آتا ہے, ایک تھرڈ پہ آتا ہے, ایک بچہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا, پاس ہوتا ہے. کلاس ایک, انوائرمنٹ ایک, استاد ایک, پڑھائی کا نصاب ایک, سب کچھ ایک. اس کے باوجود یہ درجات کا فرق کیوں ہے؟ اپنی اپنی ہمت کے اوپر. اس دن بعض بچوں کو پچھتاوا, مخصوصاً جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں فقط کچھ پوائنٹس پرسنٹ سے رہ گیا, اگر تھوڑی اور جمپ لگاتا پہلی پوزیشن میں لے لیتا. یہ پچھتاوا ہوتا ہے. کامیاب تو ہے وہ, توجہ رکھیے گا, کامیاب ہے مگر پچھتاوے میں, کاش تھوڑا سا اور بہتر کر لیتا. یہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے. خدا آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے قرآن کریم کے اندر. ذالک یوم التغابن, فقط کافر پچھتاوے میں نہیں جائے گا, فقط فاسق نہیں جائے گا, مومن بھی پچھتاوے میں جائے گا. پر اس نقصان سے بچانے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈالا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس نقصان سے بچیں. آئیے تیزی کے ساتھ آپ کی ایک دو روایتیں سناؤں, زحمت تمام کروں, درود پڑی محمد والے محمد پر. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, اللہ انہ لیس لکم سمن, ہم سب کو امام علی مخاطب کر رہے ہیں, ہم سب کو, اللہ انہ لیس لکم سمن, اے انسانو سنو, یعنی وہ ہم سب سنے امام علی کی زبانی, اے انسانو سنو, تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. تھوڑا سا ٹھہریے یہاں پہ زوم لے گا. اللہ انہ لیس لکم سمن, تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, الا الجنہ, سوائے جنت کے. یہ جو پہلے کہا جاتا ہے نا کہ نہیں ہے, یہ انسان کو متوجہ کرتا ہے. پہلے لا الہ ہے, پھر اللہ ہے. پہلے انکار کرو تاکہ ذہن متوجہ ہو. ہر چیز کا انکار, ہاں ہر چیز کا انکار. جب ہر چیز کا انکار کرو گے, ذہن ہر چیز سے فارغ ہوگا, خالی ہوگا, تب اللہ اس میں سمائے گا, تب اللہ سمائے گا. دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ نہیں آ سکتا. اللہ کو لانے سے پہلے ہر چیز کا انکار کرو. کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی سپر پاور نہیں ہے, کوئی اس دنیا کے اندر عزت ذلت دینے والا نہیں ہے, کوئی اس دنیا کے اندر رزق دینے والا نہیں ہے, الا اللہ. پہلے ہر چیز کا انکار کرو. امام علی نے کہا اللہ انہ لیس لکم سمن, جان لو اس بات کو, تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. انسان حیران ہوگا کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے. پھر مولا کہتے ہیں الا الجنہ, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اس کو ریورس امپیکٹ میں آگے پڑھیں گے. اے مومنو, اے انسانو, اگر تمہاری قیمت اس دنیا میں کچھ ہے تو وہ فقط جنت ہے, یعنی یہ قیمت ہے. الا الجنہ, فقط ایک چیز تمہاری قیمت ہے, جنت. الا ان لیس لکم سمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. امام علی کی نصیحت ہے ہم سب کو, فلا تبیعوها الا بها, اپنے آپ کو اس سے کم پر مت بیچنا, اس سے کم پر نہ بیچنا. اپنی قیمت کو سمجھنا, اپنی قدر کو جاننا, اس سے کم پر نہ بیچنا. امام علی رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. عزیزان محترم, واقعی دنیا کے اندر یہ حساب کتاب ہے, دنیا کے اندر یہ خرید و فروخت ہے. میں اور آپ ہر لمحہ اس بازار میں کھڑے ہو کر اس خرید و فروخت کو انجام دے رہے ہیں. یہ جو میں اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں فرض عذاب پر, یہ اس وقت ایک تجارت ہو رہی ہے. میں اور آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنی توانائی دے رہے ہیں, کسی ایک نیک کام کی خاطر اس کا خریدار کوئی ہے جو بڑا مہربان ہے؟ ان آنسوؤں کو جو آپ بہاتے ہیں یہ آنسو فروخت ہو رہے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت ہے جو رومال فاطمہ ہے، ان آنسوؤں کی قیمت کے بدلے جو آپ کو عطا ہوتا ہے وہ جناب سیدہ کی دعا ہوتی ہے۔ میں اور آپ ہر لمحہ اس تجارت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ امام علی نے کہا کہ تجارت کیا کرنا، اس سے کم پہ نہ بیچنا، یہ دنیا واقعی بازار ہے، اس بازار کے اندر خریدار ہے اور خداوند عالم خریدار ہے۔ آیات سن لیجئے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خداوند عالم خرید رہا ہے، ان اللہ اشترى، خدا تجارت کر رہا ہے، خدا خریدار ہے، کس سے؟ من المؤمنین، خدا مومنوں سے خریدتا ہے۔ کوئی ہاتھ جوڑ کے خدا سے پوچھے، پروردگار کسی مومن کے پاس ہے کیا جو تو خریدار ہے؟ جو کچھ ہے جس کے پاس بھی وہ سب تیرا عطا کرتا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ میری زندگی، میری سانس، میرے لمحات، میری عقل، میرا فکر، حتیٰ میرا ایمان کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ اور یہ خدا کی انتہائی مہربانی ہے کہ جو چیز اس نے دی ہے خود اسی کو مہنگے داموں خرید رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا مؤمنوں سے ان کی جان، ان کا مال خرید رہا ہے، کس چیز کے عوض میں؟ بان لهم الجنہ، کہ ان کو خریداری کرنے کے بعد یہ جو کچھ بیچیں گے اس کو خریدنے کے بعد خدا ان کو جنت دے گا۔ خب یہ داد و ستد ہے، یہ بازار ہے، اس کے اندر میں اور آپ دائمن کھڑے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہماری تجارت نہ ہو رہی ہو۔ یہ ہمیں بتایا گیا، خب امام کی بات کو یاد رکھیے گا، ذالک یوم التغابن، قرآن کی آیت، وہ حسرت کا دن ہے، پچھتاوے کا دن ہے، اس پچھتاوے سے نکلنا ہے، کیا کرو؟ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچانو، تمہاری کم ترین قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ نہ بیچنا۔ روایت کے ساتھ آیت کو آپ کے سامنے رکھا، خدا خریدار ہے، خدا خرید رہا ہے، جس چیز کو امام علی نے بیان کیا وہ حقیقت قرآنی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تجارت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات کے اندر ہے، اولئک الذین اشتروا بالزلا، اولئک الذین اشتروا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ایک گروہ وہ ہے کہ وہ بھی تجارت کر رہا ہے، لیکن اس نے ہدایت کے بدلے ضلالت و گمراہی کو خریدا، اس کی تجارت کیا ہے؟ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فما ربحت، ربحا سود سے، فائدے سے، پروفٹ سے، فما ربحت تجارتہم، یہ گروہ بھی خریدار ہے، یہ گروہ بھی بیچنے والا ہے، اس نے بھی بیچا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے کیا بیچا؟ ہدایت بیچی، کیا خریدا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ہدایت کو دیا، ضلالت و گمراہی کو لے لیا۔ اس کے بعد فما ربحت تجارتہم، انہیں ان کی تجارت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہ وہ گروہ جو قیامت کے دن مبغون ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، لاس میں جانے والا ہے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ دائمًا اس خرید و فروخت کے اندر ہیں۔ اب آئیے ایک حسن دیکھیے خرید و فروخت کا، درود پڑی محمد والے محمد پر۔ دنیا کا ایک چھوٹا سا قاعدہ خرید و فروخت کا کیا ہے، اگر آپ آگے دیکھتے ہیں، معمولاً جو بھی بزنس کے اندر ہوتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چیز کو بیچتا ہے، چیز کو خریدتا ہے، معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جو بیچنے خریدنے والا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ چیز کو سستے داموں لینا چاہتا ہے، جو خریدنے والا ہے وہ سستے داموں لیتا ہے۔ ہم اور آپ جاتے ہیں، چیز دکاندار بتاتا ہے اس کی یہ قیمت ہے، ہم بارگین کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، ہم سستا لینا چاہتے ہیں۔ معمولاً خریدار سستا خریدنا چاہتا ہے، بیچنے والا مہنگا خریدنا چاہتا ہے، معمولاً دنیا کا اصول یہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ خداوند عالم کیا معاملہ برعکس ہے، خریدار خدا ہے، بیچنے والے ہم ہیں۔ انسان حتیٰ اس دنیا میں اپنی ناقص چیز کو بھی مہنگے داموں بیچنا چاہتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو ہم سے ہماری ناقص چیزوں کو بھی مہنگے داموں خریدتا ہے۔ خدا ہماری ناقص چیزوں کو بھی مہنگے داموں خریدتا ہے۔ خدا مند عالم آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں اس کے ذیل میں کہ خدا مند عالم قیمت لگاتا ہے، تمہاری سانسوں کی قیمت ہے، تم اپنی ان سانسوں کو، اپنے لمحات کو میرے حوالے کرو، رات کی تاریکی میں میرے پاس آؤ، میرے ساتھ بیٹھو، کیا ہوگا؟ میں تمہیں مہنگی قیمت خریدوں گا۔ کیا مہنگی قیمت خریدوں گا؟ میں تمہیں مقام محمود تک پہنچاؤں گا، میں تمہیں اونچا مقام عطا کروں گا, میں تمہیں اس تجارت کے ذریعے سے ملائکۃ اللہ کی نگاہ میں لے کر آؤں گا. تم عبادت کے لیے کھڑے ہوگے, میں ملائکہ کے سامنے تمہاری وجہ سے فخر و مباحت کروں گا, مخصوصاً جوان کے لیے. ان اللہ قد یباہی بشاب العابد, خداوند عالم جوان عبادت گزار کی عبادت پر ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کرتا ہے, یہ دیکھو میرا بندہ. عزیزان محترم, خداوند عالم ناقص چیزوں کو بھی مہنگے داموں خریدتا ہے, تو پھر بہتر نہیں ہے کہ انسان خدا کے ہاتھوں بیچے, پھر بہتر نہیں ہے کہ انسان خداوند عالم کے نمائندوں کے ہاتھوں بیچے. اسی تجارت کو کربلا کے شہدا نے بہترین انداز میں کر کے دکھایا, بہترین انداز میں کر کے دکھایا. شہدا کربلا فوز عظیم تک پہنچے ہیں. فیا لیتنی کنت معکم, جب بھی پڑھیں اس جملے کو سوچیں انہوں نے کیا کام انجام دیا. فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, کیا کرتا, میں بھی یہی پرسود تجارت کرتا, میں گھاٹے کا سودا نہ کرتا. میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا, آپ کے ہمراہ ہوتا, میں گھاٹے کا سودا نہ کرتا. گھاٹے کا سودا عبید اللہ ابن حرجوفی نے کیا. عبید اللہ ابن حرجوفی جو کوفے کا رہنے والا ہے اور کوفے سے اسی وجہ سے نکلا کہ امام حسین کے خلاف لشکر بن رہا تھا, نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کے لشکر کے خلاف جا کر قیام کرے, لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام کا ساتھ دے, لہذا امام حسین سے بچ بچ کے چل رہا ہے. ایک جگہ اس کا امام کا اور اس کا خیمہ آمنے سامنے ہوا, امام نے اس کی طرف حجاج اپنے مسروق کو بھیجا جو اس کا رشتہ دار تھا, کہا کہ جاؤ اس کو دعوت دو کہ حسین کی ساتھ دے. اس نے انکار کر دیا, کہا نہیں میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا, مجھے معلوم ہے حسین حق پر ہیں مگر میں ساتھ نہیں دے سکتا. توجہ رکھیے گا, فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دیا. اس نے بیچا اپنے آپ کو, کس کو بھیجا, ایک خریدار تھا جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا, وہ اسے خریدنے آ رہا تھا. امام حسین کو پتا چلا, انکار کر دیا عبید اللہ ابن حرجوفی نے. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں, سچ آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں موت کے لیے آمادہ نہیں ہوں, بدلے میں میں آپ کی خدمت کروں گا. کیا خدمت کروں گا, میری سواری لے جائیے, اس کے ذریعے سے آپ کی خدمت کروں گا. سواری کی تعریف یہ ہے کہ بہت تیز رفتار سواری ہے, اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکا, اور یہ میری تلوار ہے, یہ میرا مال ہے آپ کی راہ میں, آپ اس کو لے جائیے. امام نے کیا جواب دیا, وما كنت متخذ المضلين عضدا, گمراہ لوگوں کو میں اپنا مددگار قرار نہیں دیتا. تم گمراہ ہو, تم جب اپنے آپ کو مجھ سے دور کر رہے ہو, اپنے نفس کو مجھ سے دور کر رہے ہو, امامت کو تمہارے مال کی احتیاج نہیں ہے. اس کائنات کے اندر اگر زمین خزانہ اپنے اندر رکھے ہوئے ہے تو وہ وجود امام کی برکت کی وجہ سے. اگر آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے تو اس بارش کے نزول کا سبب خدا کے نظام کے تحت امام کا وجود ہے. تم امام کو اپنے مال سے فریفتہ کرنا چاہتے ہو, امام نے انکار کیا. عزیزان محترم, وقت ختم ہوا. اس عبید اللہ ابن حرجوفی نے تجارت کی, خریدار اس کا ایک امام حسین کی صورت میں آیا جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, یعنی اس کو اس نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں, اس کے کانوں میں رسول اللہ کی وہ الفاظ کہ امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے جو ہیں وہ ایک عام انسان نہیں ہے, جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہیں, جنت کے سردار ہیں. وہ سردار آیا تمہارے پاس تمہیں لے جانے کے لیے, کتنی تمہاری قیمت لگی ہے کہ دیکھو تم اپنی قیمت کو سمجھو, جوانان جنت کا سردار آ رہا ہے تمہیں لینے. انکار کیا, انکار کر دیا. نتیجے میں کیا ہوا, بعد میں کربلا کے پچھتایا, پچھتانے میں پھر کسی اس کے اندر ہلاکت میں چلا گیا. جس موت سے بچنا چاہتا تھا وہ موت تو بہرحال آ گئی لیکن اس سودے کی طرف نہ آ سکا. عزیزان محترم, یہ میرے والا اپنے لیے پیغام ہے. کربلا کے شہدا نے عبید اللہ ابن حرجوفی کے مقابلے میں کیا کیا, یہ سودا کیا. عبید اللہ ابن حرجوفی کے مقابلے میں اس تجارت کو کیا. اس کربلا کے اس عاشور کی رات کو ہمارا خریدار کون ہے, خداوند عالم ہے. خداوند عالم ہمیں خریدنے پہ تیار ہے, خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان, اپنی ہستی, اپنی تمام چیزوں کو حسین پہ قربان کر دیں. خداوند عالم ہمارے خریدار ہے. انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا, بہت اچھا سودا کیا, اسی لیے ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم, یعنی اس کے اندر جو حکمتیں ظرافتیں, کاش میں بھی فہم کے اس مرحلے پر پہنچ جاؤں کہ جہاں میرے لیے معاملات مشکوک ہوں یا امتحان کی گھڑی ہو تو میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے کام آ سکوں. فیا لیتنی کنت معکم کا مطلب ایک یہ ہے کہ مجھے وہ فہم چاہیے, وہ بصیرت چاہیے, وہ سمجھ چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے قابل بن سکوں. انہوں نے اپنے فہم سے کام لیا حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے تمام منظر تھے. ہم اور آپ تو ابھی تاریخ کے اندر پڑھ رہے ہیں, اس تاریخ کے اندر پڑھ کے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ امام حسین کے پاس 72 افراد تھے, سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. ہزاروں کے اندر جو کم ترین تعداد ہے 12,000 ہے, وہ 30,000 40,000 100,000 تک کی تعداد پہنچی ہے. عزیزان محترم, یہ وہ لشکر ہے جو آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہیں یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ آئندہ آنے والا دن کیا لے کر آ رہا ہے. اچھی طرح پتہ ہے انہیں, یہ معلوم ہے کہ اس قوم کے پاس رحم نامی کوئی شے موجود نہیں ہے, کوئی شے موجود نہیں رحم کے نام کی. انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے 7 محرم سے بندش آپ کر دی. یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کھایا, لہذا کل کا دن بڑا شدید دن ہوگا. ابھی ان کے پاس موقع ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی ان کے اوپر حجت تمام کر رہے ہیں. شب عاشور چراغ کو بجھایا امام نے, پہلے جانے کا کہا کوئی نہ اٹھا اپنی جگہ سے. امام نے کہا یہ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں, جس کو جانا ہو چلا جائے, کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. امام نے حجت تمام کرنے کے لیے چراغ کو بجھایا کہ اگر کوئی شرمندگی کی وجہ سے, آنکھیں دو چار نہ کرنے کی وجہ سے نہیں جا رہا, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, چلے جاؤ, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. یہ اصحاب نہیں گئے, کیوں؟ کیونکہ خریدار تھے, بیچنے والے تھے. کس چیز کے خریدار تھے؟ بیان لہم الجنہ. انہیں معلوم تھا کہ حسین کو چھوڑ کر جانا نقصان ہی نقصان ہے. یہ عقل اور شعور سے اس جگہ تک پہنچے تھے, فیالیتنی کنتو معکم, کاش میں پہنچوں اس فوز عظیم تک. یعنی اپنے اس شعور کے ذریعے سے اس وقت اپنے وظیفے کی تشخیص دے سکوں کہ آج میں اپنے کس عمل سے اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ زحمت تمام کی. عزیزان محترم, خریدار ہے شہداء کربلا, خدا کی رضا کے خریدار, اور خدا ان کا خریدار, خدا ایک مومن کا خریدار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, خدا مومنوں سے ان کا نفس اور مال خرید رہا ہے. تو جو شدت کے وقت میں کھڑے ہوئے خدا کے سامنے, خدا ان کو کتنی اونچی قیمت خرید رہا ہوگا. جوانوں, جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, جو اس کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, خدا نے ان کو کتنی اونچی قیمت خریدا کہ آج تک ان کا تذکرہ انسانوں کو حیات عطا کرتا ہے. انہی کے تذکرے سے آج حیات ملتی ہے, انہی کے تذکرے سے ایمان کو جلا ملتی ہے. آپ فقط امام حسین کا تذکرہ نہیں کرتے ان مجالس کے اندر, آپ امام حسین علیہ السلام کے غلام جون کا بھی تذکرہ کرتے ہیں مجالس کے اندر. آپ اپنی مجالس کے اندر حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ اپنی مجالس کے اندر مسلم ابن اوسجہ کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا, بہت کامیاب تجارت کر کے اس دنیا سے گئے. عزیزان محترم, ان کی تجارت کا نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کی زیارت ہے. چھٹے امام نے جہاں امام حسین کی زیارت بتائی, جہاں حضرت عباس کی زیارت بتائی, وہیں چھٹے امام نے ان شہداء کربلا کی بھی مکمل زیارت بتائی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداءہ. بس ذالک یوم التغابن, وہ تغابن کا دن ہے, حسرت پچھتاوے کا دن ہے. دو گروہ آمنے سامنے ہوں گے, ایک وہ جو پچھتاوے میں جائے گا, ایک وہ جو فوز عظیم پر پہنچا ہوا کھڑا ہوا ہوگا. جس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا, جس نے اپنے وقت پر درست فیصلہ کیا ہوگا, وہ اس پچھتاوے سے بچے گا. عزیزوں, جب کربلا کے شہداء کا تذکرہ آتا ہے, شہداء کے کربلا کہ جنہوں نے بہترین فیصلے کیے, بہترین قربانیاں دی ہیں امام حسین کے اوپر, تو ان میں جس ہستی کا تذکرہ سر فہرست ہے وہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت. آج کا دن 8 محرم کا دن گزر گیا, 9 محرم کی شب آ گئی. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام کی نسبت حضرت عباس کی بڑی عظمت ہے, بہت عظمت ہے حضرت عباس کی. حضرت عباس وہ ہیں جو باب الحوائج ہیں, باب الحوائج ہیں. ان کو کم مت سمجھیے گا, اور ہم کم نہیں سمجھتے, ہم اپنی مشکلوں میں انہی کے پاس جاتے ہیں. حضرت عباس وہ عطا کرنے والے ہیں کہ دنیا کا ہر دینے والا ہاتھوں سے عطا کرتا ہے, باب الحوائج بن بازوؤں کے عطا کرتا ہے. عجیب مقام ہے حضرت عباس کا, فقط امام حسین کے نزدیک نہیں, تمام آئمہ کے نزدیک. آئمہ علیہ السلام کربلا کے بعد حضرت عباس کو ایک عظیم رتبے کے ساتھ یاد کرتے ہیں. بس عزیزوں, حضرت عباس کی شخصیت اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عباس امام علی علیہ السلام کی تمناؤں کا نتیجہ ہیں. یہ جملہ کم نہیں ہے. علی جیسا امام جس بیٹے کا انتظار کرے, جس کے لیے ایک خصوصی اہتمام کرے، جس کے لیے عقیل سے کہے مجھے رہنمائی کرو ایسے قبیلے کی جہاں کی خواتین شجاع ہوتی ہیں، عقیل مجھے مولا کیا کریں گے؟ جناب امام علی کہتے ہیں میں زہرا کی شہادت کے بعد، جناب زہرا کی شہادت کے بعد کافی عرصے بعد مولا نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں شجاع بچہ دنیا میں آئے جو میرے حسین کا کربلا میں ساتھ دے. بس علمدار کربلا امام علی کی دعائیں، امام علی کی آسیں، امام علی کی تمنائیں. حضرت عباس علمدار وہ ہیں کہ ایک جملے میں حضرت عباس کی فضیلت کو بیان کروں اور زحمت تمام کروں آپ کی. کربلا کے اندر جب 9 محرم کو دشمن کی طرف سے اعلان جنگ ہونے لگا، تبل بجنے لگے، جنگ کے نقارے بجنے لگے، حضرت عباس کو امام حسین نے بلا کر ایک جملہ کہا تھا، حضرت عباس کی شخصیت پر گواہ یہ جملہ. کیا کہا تھا؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے وہ بھائی کے جس پر میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر، امام حسین کہہ رہے ہیں میں قربان ہو جاؤں عباس تم پر. کیا شان ہے حضرت عباس کی، امام حسین کے نزدیک حضرت عباس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر. ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی سوار ہو کر جاؤ، جا کر دیکھو یہ کیوں جنگ تبل بجا رہے ہیں، ان سے ایک رات کی مہلت لو. لیکن جملہ کیا ہے؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی. فقط بھائی بھی کہتے بڑا مقام ہے کہ وہ بھائی تھے، لیکن اس کے ساتھ جو جملہ کہا ہے بنفسی انت، میں تم پر قربان عباس. تم کس قدر علی کے جو ہو، وہ کس قدر علی کی تمنا ہو کہ علی نے تمہیں مانگا. بس عزیز زحمت تمام کروں آپ کی. ایسی شخصیت ہے حضرت عباس کی، معمولی شخصیت نہیں، باب الحوائج ہیں. آج ان پر رونے کا حق ہے. ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا تھا کہ اگر کسی جوان پر رونے کا دل کرے تو اس جوان پر رو کے جس پر حسین کربلا میں ٹوٹ کے روئے تھے، ٹوٹ کے روئے تھے امام حسین حضرت عباس کی شہادت پر. عزیزان محترم، جو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے ایک درخواست ہے کہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش مت کیجئے گا، اپنے دل کو حوالے کیجئے کربلا کے. حضرت عباس کی شہادت وہ ہے کہ جس کے اوپر امام حسین بھی روئے ہیں، خیموں میں جناب زینب بھی روئی ہیں. اور فقط حضرت عباس کی شہادت پہ نہیں روئیں، یہ پورا راستہ جو زینب نے طے کیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کو سب سے زیادہ یاد کیا وہ علمدار کربلا ہے. ہر لمحے ہر موڑ پہ عباس یاد آئے زینب کو، زینب کی آنکھوں میں آنسو. بس توجہ کیجئے گا، آپ کے اوپر چھوڑ دی میں نے بات، آپ کا دل چاہے روئیے، نہ دل چاہے نہ روئیے عزیزان محترم. لیکن کیسے ممکن ہے کہ جس کے اوپر امام حسین تڑپ کے روئیں آپ نہ رو سکیں؟ آج کی رات میں آنسو مانگے خدا بندے عالم سے. عزیزوں، بس وہ مرحلہ آتا ہے، کربلا کا میدان سجدہ آتا ہے، کربلا کے میدان کے اندر ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں. حضرت عباس کی تھوڑی سی مشکل کو سمجھیے گا، میں تھوڑا سا ایک دو الفاظ میں مشکل بتانے کی کوشش کروں گا. علمدار کربلا ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے علم بردار ہیں، سپاہ کے علم بردار ہیں. اب یہ جو علم بردار ہے عزیزوں، فقط اس کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہے، رگوں میں شجاعت علی والا خون موجود ہے. وہ وعدے ہیں جو علی مرتضیٰ سے کیے ہیں، وہ لوریاں ہیں جو ام البنین نے سلائی ہیں عباس کو بچپن سے، عباس تمہیں علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے، عباس تمہیں حسین کا فدائی ہونا ہے، عباس تمہیں حسین کے سامنے شہادت اور شجاعت دکھانی ہے. ماں نے کتنا تیار کیا ہے اس بچے کو اپنی، چونکہ علی نے مانگا ہے، معمولی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، حضرت عباس کی مشکل کو سمجھیں عزیزان محترم. بولے تیر لگا مشکل ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ مشکلات ہیں عباس علمدار کی. وہ کیا ہے؟ ایسا شجاع انسان لشکر کا علمبردار ہے، اور وہ آتا ہے اجازت مانگتا ہے امام حسین سے. امام حسین کہتے ہیں انت صاحب اللوائی، عباس تم جانے کی باتیں نہ کرو، تم لشکر کے علمبردار ہو. اب اس شجاع انسان کے سامنے، جس کی رگوں میں علی کی غیرت و علی کی شجاعت ہے، جو حسین پر فدا ہونے کے لیے لمحہ لمحہ گن رہا ہے، اس علمدار کے سامنے اس کی سپاہ کے چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں جا رہے ہیں اور وہاں سے واپس نہیں آ رہے. کسی کے اعضا کٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر جدا ہوا ہوا ہے. یہ برداشت کرنا علمدار کربلا کے لیے بہت مشکل ہے، بخدا مشکل ہے، یہ مشکل ہے علمدار ہے. خود جا کر اٹھا کر لا رہے ہیں قاسم، اکبر، اون و محمد، عمر ابن جنادہ انصاری، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں. آپ خود سوچئے علمدار لشکر کتنا مشکل ہوگا ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، کتنا مشکل ہوگا ان بچوں کی آواز کو سنا ہوگا، یا اماں ادرکنی، یا مولا ادرکنی، اور پھر مولا کے ساتھ جا کر ان کے لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لا کے رکھا ہوگا. لیکن کیا کریں, علمدار کربلا ہیں, نافذ البصیرہ ہیں, حکم امام کے پابند ہیں. جب آئے امام نے کہا انت صاحب اللوائی, عزیزوں وہ وقت آ گیا, علمدار کربلا پھر امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. امام حسین نے وہی جملہ کہا, عباس انت صاحب اللوائی, عباس تم میرے لشکر کے پرچمدار ہو, علمبردار ہو. یہاں مولا نے ایک جملہ کہا ہے, میرے مولا اب میرا دل تنگ ہو چکا ہے, میں اپنی اس زندگی سے اکتا چکا ہوں. کیوں نہ اکتائے, وہ جو سردار ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے جا کر میدان جہاد میں اپنا وفا کا حق ادا کر چکے ہیں, وہ وفا کا سردار ابھی تک زندہ ہے, کہا میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. پھر ایک جملہ کہا, مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالم بردار ہوں, نہ قاسم, نہ علی اکبر, نہ اون و محمد, نہ جون, نہ حبیب, کوئی بھی باقی نہیں بچا. اجرکم اللہ. یہاں تک مولا کی گفتگو پہنچی, اتنے میں خیموں سے آواز آئی, اللہ تش پیاس, ہائے پیاس ہمیں مار رہی ہے, ہمیں پیاس تنگ کر رہی ہے. عزیزو بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی, اس پیاس کی شدت کو سمجھیے گا. تاریخ نے بیان کیا کہ کربلا میں بچے اتنے پیاسے تھے, پانی میسر نہیں تھا صبح عاشور سے اس وقت تک, اتنے پیاسے تھے کہ کربلا کی خاک کو ہٹاتے تھے, اگر نیچے سے ذرا سی نم مٹی نکلتی تھی اپنے خشک گلوں اور لبوں کو اس پر رکھ دیتے تھے. ایسے عالم میں علمدار کربلا نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی. مولا نے کہا, عباس علمدار جانے سے پہلے بچوں کے پانی کا بس اہتمام کرو. گویا مولا کو پروانہ مل گیا. عزیزان محترم, حضرت عباس خیمے میں آئے, سکینہ کو بلایا, اے میری بیٹی مشکیزہ لا دو, اب تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اللہ اکبر, سکینہ نے کس امید کے ساتھ بچوں کو جمع کیا ہوگا, کس امید کے ساتھ بٹھایا ہوگا, کہا ہوگا اب میرا چچا فاتح خیبر کا بیٹا جا رہا ہے, نہر کو لازمی فتح کر کے آئے گا, اب کوئی بچوں سے پانی کو دور نہ کر پائے گا. ایک تمنا کے ساتھ, آس کے ساتھ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, علمدار نہر کی طرف روانہ ہو گئے, کسی میں مجال نہیں شیر خدا کے شیر کے سامنے آ سکے. حضرت عباس نے اپنی سواری کو نہر میں اتار دیا, نہر میں اترے, مشکیزے کو بھرا, سینے سے لگا لیا, سکینہ آنکھوں کے سامنے ہے, سکینہ کی امانت ہے. بس عزیز دو جملے ختم دعا. حضرت عباس نے پانی کو چلو میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد گویا پیغام دیا, اے فوج اشقیہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ پانی پر تمہارا قبضہ ہے تو آؤ دیکھو پانی پر ہمارا ہی قبضہ ہے. ارے یہ پانی ہمارے اختیار میں ہے, یہ جو ہماری پیاس ہے اختیاری پیاس ہے, جب تک مولا کے لبوں تک پانی نہ جائے گا یہ غلام بھی پانی نہ پیئیں گے. یہ کہہ کر پانی سے واپس دریا پر پھینک دیا. علمدار کربلا نہر سے باہر نکلے. عزیزوں آگے بڑھے ہیں, نگاہوں میں خیمہ ہے, رفتار آگے آگے جا رہی ہے, کسی نے پیچھے سے حملہ کیا, زید بن رقاد نے حملہ کیا, دایاں بازو علمدار کا منقطع ہو گیا, مگر علمدار کربلا کی آس باقی ہے. ارے اگلی دفعہ کسی اور نے حملہ کیا, میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا, مگر رفتار ابھی جاری ہے, راہوار اسی رفتار پر خیموں کی طرف جا رہا ہے. دشمن سمجھ گیا عباس کو روکنے کا ایک راستہ ہے, عباس کے سینے پہ جو مشک آویزہ ہے جب تک اس میں پانی ہے عباس کی ہمت باقی ہے. ارے نشانہ لیا گیا, مشک پہ تیر لگا, یہ تیر گویا قلب عباس میں پیوست ہو گیا. اب علمدار نے سواری کا رخ میں سے موڑ دیا, دوبارہ ترائی کی طرف چلے. عزیزوں اگلا جملہ بہت سخت ہے, اب جو دشمن نے بغیر بازوؤں کے دیکھا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے گرز مارا, ارے تاریخ نے نقل کیا, فقتلوہ اربن اربا, عباس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بس آواز دی, علیکا منی السلام یا مولا, اے میرے مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. عزاداروں رونے کے وقت میں اپنے آپ کو روکیے گا نہیں, زینب کے آنسو بہے ہیں اس موقع پر. بس آخری چند جملے, علمدار کربلا کی آواز آئی, علیکا منی السلام, اے میرے مولا غلام کا سلام قبول ہو. ادھر حسین نے کلام سنا, اپنی کمر کو تھاما, الان انكسر ظهري وقلة حيلتي، اے میرے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، میری تدبیر ختم ہو گئی. بس عزیزوں میرا مولا آیا ہے اپنے بھائی کے سرحانے، دیکھا ایک آنکھ میں تیر بے وست ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. عباس علمدار کا سر اپنے زانو پہ رکھا، مولا سے درخواست کی علمدار نے، کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کے ہاتھوں پہ آیا، آپ کی زیارت کی تھی، اب میں مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر دوسری میں خون ہے، مولا خون صاف کر دیجئے. مولا نے آنکھوں کا خون صاف کیا، علمدار کربلا نے حسین کے نورانی چہرے کی زیارت کی، الوداع آپ کا وفادار الوداع ہو گیا. بس عزیزوں میرا مولا خیمے کی طرف چلا ہے، عباس کے بازوؤں کو سمیٹتا ہوا، عباس کے بازوؤں کو اٹھاتا ہوا، ایک ہاتھ میں مشک ہے، ایک ہاتھ میں عباس کے بازو اور علم ہے. اب جو خیمے کی طرف علم آتا ہوا نظر آیا، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں شاید میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. اب جو علم نزدیک پہنچا، دیکھا علم تو آیا، علمدار نہ آیا. ارے بچی نے آگے بڑھ کر دامن تھاما، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ ارے حسین نے تڑپ کر کہا، وہ نہر کے کنارے حق وفا ادا کر گیا، اتنا سننا تھا. ارے خیمے میں کوہرام بپا ہوا، وا عباسا، زینب نے سر و سینہ کو پیٹا، عباس اب یقین آ گیا، ارے میرے سر سے ردا چلے گی، میرے بازوں میں رسد.
سيعلم الذين ظلموا ايا منقلبين قلبهم. بار الہ استغفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا میں جہاں مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام فرشاء اعضاء کی حفاظت فرما، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو مخصوصاً جماران کے پرنسپل محترم جناب وصال احمد نقوی کو رہائی نصیب فرما. تو عید رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا ارحم الراحمین.